أما بعد، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قابل احترام بزرگو اور نوجوان دوستو، سب سے پہلے ہم سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لانا چاہیے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک اور موقع عنایت فرمایا کہ رمضان المبارک جیسے عظیم اور بابرکت مہینے سے استفادہ کر سکیں. یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی نوازش ہے کہ اس نے ایک ایسا مہینہ ہم پر سایہ فگن فرمایا ہے جسے عام مہینوں سے افضلیت کا درجہ حاصل ہے. اس مہینے کا ہر دن روز سعید ہے، اور اس مہینے کی ہر شب مومن کے لیے برات کی شب ہے، خوشی کی شب ہے. یہ رمضان المبارک ایک اور بار ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس مسجد میں رمضان المبارک جیسے ہی آتا ہے ایک بہار آ جاتی ہے، رونق آ جاتی ہے، اور یہاں قرآن مجید کا جو پروگرام چلتا ہے اس کے نتیجے میں رمضان سے جتنا ہم استفادہ کرتے ہیں اس میں اور لذت ہم محسوس کرتے ہیں، اور فرحت محسوس کرتے ہیں، اور زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اس لیے کہ اس مہینے کو قرآن مجید سے خاص تعلق ہے، اور قرآن مجید ہی کی وجہ سے اس مہینے کو افضل مہینہ، شہر العظیم، شہر المبارک قرار دیا گیا. آج یہ ہمارا چھٹے سال کا پروگرام ہے، گزشتہ پانچ سالوں کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ قرآن مجید کا پروگرام اس مسجد میں ہوگا. جیسا کہ معمول ہے کہ ہر سال پہلے دن یا پہلی رات ہم گزشتہ سال جو کچھ پڑھا ہم لوگوں نے، یا جو کچھ مطالعہ کیا، جو باتیں زیر بحث آئیں، اس کا ریکیپ ہوتا ہے، اس کا گویا کہ ایک اور بار اجمالی خاکہ اس کا پیش کر دیا جاتا ہے. یہ برڈس آئی ویو اس طرح کہا جاتا ہے کہ 30 دن میں جو کچھ ہوا اس کو ہم 30 منٹ کے اندر ایک سرسری طور پر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. یہی ہمارا معمول رہا ہے، اور آج بھی کوشش یہی ہوگی کہ گزشتہ سال ہم نے جو کچھ پڑھا، جو کچھ سمجھا، اور جو ڈسکشن میں جو باتیں آئیں اس کو پھر ایک اور بار دہرا دیا جائے. اور کل سے انشاءاللہ نئی صورتوں کا آغاز ہوگا. جن صورتوں سے کا مطالعہ کرنا ہے یا جن صورتوں پر ہم کو گفتگو کرنی ہے وہ سب انشاءاللہ کل شروع ہوگی. قرآن مجید کی حیثیت کے متعلق ایک دو بات میں عرض کر کے گزشتہ سال کا کچھ حاصل مطالعہ پیش کروں گا. رمضان المبارک کو جیسے میں نے کہا کہ قرآن مجید سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور قرآن ہی کے نزول کی وجہ سے اس مہینے کو بابرکت قرار دیا گیا. قرآن مراد صاحب اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل کریں، انہوں نے جو لفظ استعمال کیا وہ یہ کہ جشن کا مہینہ ہے، یہ نزول قرآن کا جشن منایا جاتا ہے، سیلیبریشن کا مہینہ ہے. اور دنیا کی مختلف قوموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیلیبریشن ہوتا ہے اپنے گرو کی، اپنی پنڈت کی پیدائش پر، یا اپنی دیوی کی دشمن خدا کے ہاتھوں سے چھٹکارا نصیب ہونے پر. مختلف وجوہات پر لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں، فیسٹیویٹی، فیسٹیول مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. قرآن نے کہا کہ قرآن مجید کا نزول ایک ایسا سبب ہے، ایک ایسا بہت بڑا کارنامہ ہے انسانیت کی تقدیر میں، کہ لوگوں کو اس پر خوشی منانی چاہیے. اور حقیقت یہ ہے کہ رمضان جب آتا ہے اور تراویح میں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، یا اس طرح کے پروگرام میں جب قرآن ہم سنتے ہیں، یا آپس میں بیٹھ کر جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، تو حساس دل، وہ دل جو زندہ ہیں، یقیناً وہ لذت محسوس کریں گے، بہت خوشی محسوس ہوگی. اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر ایک خاص چیز ہے جسے حدیث میں کہا گیا حزن. اس کے اندر گویا کہ ایک قسم کی میلوڈی ہے، اس کے اندر ایک قسم کا گداز ہے، اس کے اندر ایک قسم کا سوز ہے. قرآن نے خود حدیث میں بات آئی ہے کہ یہ کسی اور کلام کے پڑھنے میں یہ اثر پیدا نہیں ہوتا جو قرآن کے پڑھنے میں یہ اثر پیدا ہوتا ہے. اور بالخصوص ہم جیسے لوگ جو زندگی کے 11 مہینے زندگی کے مختلف میدانوں میں مشغول ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، زندگیاں جیسے تیسے گزرتی ہے، قرآن مجید سے دور، نمازوں میں اتنا انہماد نہیں، جیسی ہماری زندگیاں ہوتی ہیں، جب رمضان آتا ہے، جب قرآن سے ہم قریب ہوتے ہیں، تو اس وقت ایک اور دگنی خوشی محسوس ہوتی ہے. بالکل ویسی جیسے سمجھے کہ لوہے پر جب زنگ لگ جاتا ہے، اور جب سینڈ پیپر سے زنگ کو گھس کر دور کیا جاتا ہے، تو لوہے کو اگر زبان ہوتا، اسے ہوتی زبان، اور لوہے سے پوچھا جاتا، تو لوہا کتنا خوش ہوتا کہ اس کے پورے جسم سے گویا کہ زنگ دور ہو گیا, اسے سینڈ پیپر سے نکال کر ختم کر دیا گیا اور زنگ سے پاک ہو کر جیسے لوہا نکھر جاتا ہے. اس طرح اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ قرآن مجید کی تاثیر ہے کہ زنگ زدہ قلوب, ہمارے دلوں پر جو زنگ چڑھ جاتا ہے زندگی کے 11 مہینوں میں ہماری مصروفیات اور ہماری بے عملی کی وجہ سے, ہماری قرآن کی دوری کی وجہ سے جو زنگ چڑھ جاتا ہے, اس مہینے میں وہ زنگ دور ہوتا ہے اور دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے. یہ تو قرآن مجید کے متعلق خود اللہ کے رسول نے مثال دی. دوسری مثال قرآن مجید اور دل کے سلسلے میں یہ اس مہینے میں ہم محسوس کریں گے انشاءاللہ, وہ یہ ہے کہ کسی گھر کا یا کسی کمرے کا یا کسی ویرانے کا تصور کیجئے, کسی اجڑے دیار کا تصور کیجئے جہاں چھت گر گئی ہو, جہاں مکڑیوں نے جالے تن رکھے ہوں, جہاں ناک پھکارتے ہوں, جہاں الوؤں کی محیب آوازیں ہوں, جہاں ہر طرف قدرے پودے اگ گئے ہوں, ایسے کسی ویرانے کا تصور کیجئے جہاں آبادی نہیں ہے. اور پھر رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اس اجڑے دیار کو پھر سے درست کیا جاتا ہے, اس مردہ خلق کو پھر سے زندگی عطا کی جاتی ہے, نو آباد کاری کا کام انجام پاتا ہے. رمضان میں قرآن کی وجہ سے یہ مردہ دل, یہ اجڑا دل, یہ دل جو ویرانہ ہو چکا ہے, یہ دل جس میں مختلف قسم کے خواہشات, لہو لعب اور بہت سی چیزوں نے جالے تن رکھے ہیں اور خونخوار ایک سماج جو پیش کیا جاتا ہے دل کے اندر جو پیش ہو جاتا ہے, قرآن اسے پھر سے آباد کرتا ہے, اس غلاظتوں کو دور کر کے پھر سیدھا سادہ کر دیتا ہے. اس کو بھی حدیث میں کہا گیا, میری مثال نہیں اللہ کے رسول نے یہ مثال دی ہے, کہا کہ جس قلب میں قرآن ہوتا ہے وہ آباد گھر کے مانند ہے اور جس قلب میں قرآن نہیں ہوتا وہ اجڑے دیار کے مانند, وہ ویرانے کے مانند ہے. تیسرا احساس, تیسرا جو سنسیشن, تیسرا جو لطف ہم اس قرآن سے محسوس کریں گے وہ یہ ہے کہ قلب سخت ہو جاتا ہے. انسانی قلوب کے اندر ایک کمال اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ وجلت قلوب ہوں, قرآن کی وجہ سے نرم پڑتے ہیں, جھک جاتے ہیں دل, اور جب قرآن سے انسان دور ہوتا ہے تو قرآن نے کہا تم قصد قلوب من بعد ذلك فهي كالحجارۃ او اشد قسوہ. قرآن نے کہا کہ جب لوگ اس قرآن سے دور ہو جاتے ہیں تو ان کے قلوب سخت ہو جاتے ہیں, پتھر کے مانند ہو جاتے ہیں. اس پتھر کو پھر سے نرم کرنا, اس پتھر کو پھر سے اس کے اندر فرٹیلیٹی پیدا کرنے کا کام قرآن انجام دیتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا ہے انسانی قلوب جو ہے وہ تین طرح کے ہوتے ہیں, جس میں آپ نے کہا کہ ایک قلب ہوتا ہے جو بالکل چٹیل میدان کے مانند, بالکل ہارڈ سرفیس جس طرح ہوتے ہیں جس میں بارش برسنے کے باوجود ایک ڈراپ آف واٹر اس کے اندر پرکولیٹ نہیں ہو پاتا, اس طرح انسانی قلوب بن جاتے ہیں. لیکن اس کے اندر پھر اس موسم بہار میں قرآن کی جو بارش ہوتی ہے, روزوں کی جو برکت ہے اور یہ پورا جو سما بنتا ہے رمضان کا, اس کی وجہ سے ہمارے قلوب کے اندر نمی, سوز, گداز اور نرمی پیدا ہو جاتی ہے. تو گویا کہ قرآن مجید کے تعلق کی وجہ سے یہ ہمارے دلوں کے اندر جو اجڑے تیار ہے, جو قلب ویران ہو چکا ہے, اس کے اندر پھر سے زندگی اور حرکت آتی ہے. قلب کے اندر جو زنگ چڑھ جاتا ہے پھر اسے صاف ستھرا اور نکھار دیا جاتا ہے, اور پھر اسی طرح سے قرآن مجید کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ ہمارے قلوب نرم ہو جاتے ہیں. تو ہماری یہ کوشش ہو کہ اس رمضان المبارک میں انفرادی طور پر بھی ہم قرآن کا مطالعہ کریں, تراویح میں بھی ہم انہماک کے ساتھ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور اس طرح کے پروگرام جہاں جہاں بھی ہوتے ہیں سب جگہ ہم جائیں اور سب جگہ سے ہم استفادہ کریں, اور ان مواعظات سے, ان اچھی باتوں سے, قرآن کی تفسیروں سے ہم استفادہ کر کے ہم اپنے دل کو زندہ کریں تاکہ 11 مہینے پھر زندگی حاصل کر سکیں. یہ گویا کہ قرآن اور رمضان کے متعلق دو تین باتیں میں نے عرض کی ہیں. اس کے بعد گزشتہ سال ہم نے جن سورتوں کا مطالعہ کیا اس میں ایک سورت تھی سورہ توبہ. یہ سورہ توبہ دوسرے گروپ کی آخری سورت تھی. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جس طرح سے ہم یہاں مطالعہ کرتے ہیں مسجد ہدا میں, وہ گروپ کی شکل میں قرآن مجید کو 7 گروپس میں علماء نے, غور و فکر کرنے والا نے بیان کیا ہے کہ قرآن 7 گروپ سے منقسم ہے, 7 گروپس میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. تو پہلا گروپ ہم نے 4-5 سال پہلے پڑھا تھا جس میں سورہ بقرہ ہے, سورہ آل عمران ہے وغیرہ وغیرہ, پہلا گروپ. دوسرا گروپ وہ گروپ تھا جس میں خاص کر قریش کو خطاب کیا گیا, سورہ انفال ہے, سورہ آراف ہے اور یہ سورہ توبہ وغیرہ. سورہ توبہ اسی گروپ کی ایک سورت ہے. اس میں قریش کو پہلے تو نصیحت, پھر تنبیہ, پھر اس کے بعد ڈانٹ, اس کے بعد خطاب, مارو انہیں, پکڑو انہیں, قید کرو. ان کے رویے کی وجہ سے وہ کہ سورہ توبہ جو ہے وہ سیکنڈ گروپ کی آخری سورت ہے جس میں سختی کے ساتھ قریش کے ساتھ معاملہ کیا گیا. اور اس سورت کو پڑھیں گے تو معلوم ہوتا ہے قرآن مجید کی سب سے زیادہ جلالی سورت ہے یہ, جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا جلال پایا جاتا ہے. تو اس صورت میں جب ہم نے مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ کفار سے اور مشرکین سے بری ہے. اب کوئی ریسپانسبلٹی اللہ پر اور اس کے رسول پر نہیں ہے, اور اللہ کے رسول اور صحابہ کرام اب ان کی ریسپانسبلٹی نہیں لیں گے. جو معاہدات, جو اگریمنٹ, جو پیکٹ کفار اور مشرکین اور قریش عرب کے ان کے درمیان اور صحابہ کے درمیان ہوئے تھے وہ سب بریک کیے جاتے ہیں, توڑ دیے جاتے ہیں. ہاں جن غیر مسلموں کی طرف سے, کفار کی طرف سے معاہدہ توڑے نہیں گئے ان کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہی کیا جائے گا, لیکن قریش کے ساتھ معاملہ توڑ دیا جاتا ہے، معاہدے کو توڑا جاتا ہے. اب جہاں کہیں بھی ملیں گے کفار اور مشرکین اور قریش، انہیں پکڑو، ان کی گھات میں بیٹھو، ان کی جوڑ جوڑ پر ضرب لگاؤ، اس طرح کا قرآن حکم دیتا ہے اور جہاد پر مومنوں کو ابھارتا ہے. اس لیے کہ مسلسل 23 سال تک سمجھایا گیا، ہر ان کے ڈاؤٹس کو رفع کیا گیا، ہر بات کو سمجھایا گیا. رسول 40 سال کی زندگی ان کے درمیان بسر کر چکا تھا، پھر 23 سالہ نبوت کی زندگی لوگ دیکھ چکے تھے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں قرآن نازل کیا، انہی کے درمیان ایک رسول اٹھایا. اس کے باوجود جب اس قوم کو توفیق نہیں ملی، جن لوگوں کو توفیق نہیں ملی، ان کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا کہ مارو انہیں، پکڑو، اور جہاد کی طرف ابھارا. اور خاص کر سورہ توبہ میں 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کہا، ایک مرتبہ کہا کہ قریش کے خلاف جہاد کرو، ایک اور جگہ آگے کہا کہ بنی اسرائیل اور یہود کے خلاف جہاد کرو، اور 3 مرتبہ کہا کہ سارے کفار مشرکین کے خلاف تم اٹھو اور لڑو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ تم کو اللہ تعالیٰ پر کیا اعتماد نہیں ہے کہ تم تھوڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے تم کو مضبوط کیا، تمہارے پیر جمائے، تمہاری جمعیت کو کشادہ کیا، اب تم ڈرتے ہو ان لوگوں سے، تم کو نہیں ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں آگے بڑھنا چاہیے. پھر قرآن مجید میں وہ سورہ توبہ ہی میں بات آئی ہے کہ ان پر خفافم و تقالم و جاہدو فی سبیل اللہ بے اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اٹھو، ہلکیوں کی بوجھل ہو، باصلاحیتوں کی بے صلاحیت ہو، حالات سازگاروں کے ناسازگار ہو، جیسا کچھ بھی ہو، جس پوزیشن میں بھی تم ہو، تمہیں اٹھنا چاہیے اور جہاد کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. گویا کہ اس پوری سورت کا ایک موضوع، اس کا جو سینٹرل تھیم ہے وہ جہاد ہے، اور جہاد پر مومنین کو ابھارا گیا. اور پھر کفار کے سارے جرائم انلسٹ کیے گئے، کفار اور مشرکین اور قریش کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے رشتہ داری کا لحاظ نہیں کیا، جنہوں نے رسول کو ملک سے نکالا، جنہوں نے رسول کو اذیتیں دی، جنہوں نے خون خرابہ کیا، جنہوں نے معاہدات کو توڑا، جنہوں نے ہمیشہ سے غلطی کی پہل انہوں نے کی ہے اور ہمیشہ ظلم کی طرف انہوں نے آگے بڑھا. تو گویا کہ ان کے سارے جرائم گنوا کر کہا کہ ان کے خلاف جنگ کرو. بنی اسرائیل کے جرائم گنوائے گئے، یہ وہ لوگ ہیں جو قریش کو پیچھے سے اکساتے ہیں، رسول کی بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، رسول کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، رسول کی جان کے در پہ ہوئے یہ لوگ، اور منافقین کا کو آگے بڑھاتے ہیں، اکساتے ہیں، یہ سارے ان کے گویا کے جرائم ہیں. پھر حضرت مسیح کو انہوں نے قتل کیا، عزیر کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، مہینوں کو نسی کا مہینہ، گویا کہ ہر 2 سال میں 1 مہینہ کا اضافہ کرتے تھے تاکہ ان کی دکان چمکتی رہے. اور ان کو جو فوائد حاصل ہوتے تھے، بھینٹ چڑھاتے تھے لوگ، نظر نیاز چڑھاتے تھے، تحفے تحائف دیتے تھے، وہ سلسلہ جاری رہے. اس لیے انہوں نے شمسی اور خمری مہینوں میں ایک ایڈجسٹمنٹ پیدا کیا تھا جسے نسی کہا جاتا ہے. یہ سب ان کے جرائم ہیں، لہذا ان کے خلاف بھی جنگ کرنی چاہیے. تو قرآن نے وہ بھی کہا. پھر منافقین کے تقریباً یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ 25 سے 30 تک ان کے صفات گنوائی گئی. یہ لوگ متردد ہیں، ان کو اللہ پر یقین نہیں، اللہ کے رسول کی باتوں پر یقین نہیں، یہ گویا کہ ہر نیک کام کو اجاڑنے والے، بگاڑنے والے ہیں، یہ مومنین کا مسخرہ مذاق اڑاتے ہیں. خاص کر ہم نے دیکھا کہ جنگ تبوک کا جب ذکر آتا ہے تو جنگ تبوک کے موقع پر ایسے ایسے منافقین نے مذاق اڑایا کہ جو غریب مومن تھوڑا سا سرمایہ لے کر، رات پر محنت کر کے، تھوڑے سے کھجور لا کر، جو اللہ کے رسول کی خدمت میں لا کر پیش کرتے تھے، جو صحابہ اور جس طرح کے مومن ہیں، تو مذاق اڑاتے تھے، لو بھائی یہ ٹڈی کی ٹانگ بھی آ گئی جس سے اب گویا کہ روم کے قلعے فتح کیے جائیں گے. یا پھر یہ صاحب بھی اٹھے گویا کہ دنیا میں حاتم طائی کا نام مٹا دیں، کتنے بڑے سخی پیدا ہوئے کہ ایک مٹھی کھجور لا کر انہوں نے پیش کر دیا جنگ جیتنے کے لیے. اس طرح سے مذاق اڑاتے تھے. منافقین کا پورا رویہ گنوایا گیا. اور پھر نماز پڑھتے ہیں تو قسم ساتے ہوئے اٹھتے ہیں، نماز میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، بے دلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. پورے جرائم گنوائے گئے. کہا کہ ان کے ساتھ بھی سختی کا معاملہ کرنا چاہیے. سورہ توبہ گویا کہ ایک سخت سورت ہے اور سختی پر منحصر ہے. اس لیے کہ وہ ٹریٹمنٹ اس وقت ہے جبکہ اللہ کے رسول نے 23 سال کی زندگی ان کے درمیان گزاری، نبوت کی زندگی. اس کے بعد ان کے ساتھ ہارش ٹریٹمنٹ کا حکم دیا گیا. یہ گویا کہ سورہ توبہ پر ایک اجمالی نظر، ایک اچکتی نظر، ایک سرسری نظر ہے یہ سورہ توبہ کی. پھر اس کے بعد ہم نے مطالعہ کیا تھا سورہ یونس. سورہ یونس سے تیسرا گروپ شروع ہوتا ہے، اور اب انشاءاللہ اس رمضان میں ہم جن سورتوں کا مطالعہ کریں گے وہ بھی تیسرے گروپ میں شامل ہے. تیسرا گروپ آپ کو یاد ہوگا، پھر یاد دلایا دیتے ہیں کہ تیسرا گروپ گویا کہ کشمکش کا گروپ ہے. یہ گروپ شروع ہوتا ہے سورہ یونس سے اور یہ گروپ ختم ہوتا ہے سورہ نور پر. گویا کہ اس سال بھی ہم سورہ نور ختم نہیں کر پائیں گے. ایک طویل گروپ ہے، بہت بڑا گروپ ہے، اس میں کافی سورتیں آتی ہیں. اس گروپ میں یہ کہا گیا کہ اس دعوت کو لے کر جب تم دنیا میں کام کرو گے تو دنیا اسے ہاتھوں ہاتھ نہیں لے گی، دنیا میں آپ کو جو ہے ریسیو نہیں کیا جائے گا، وارم ویلکم نہیں ہوگا، بلکہ ہر طرف سے مخالفتیں ہوں گی، کشمکش برپا ہوگی اور سٹرگل کرنا پڑے گا. یہ دعوت کا کام ہی ایسے ہے. اور پوری انبیاء کی تاریخ پیش کی گئی، جن صورتوں کا مطالعہ کر رہے ہیں ان صورتوں میں یہی بات ہے. کشمکش، ہر نبی کو کشمکش سے گزرنا پڑا. اور گویا کہ ایک ذہنی کشمکش، عملی کشمکش، میدان جہاد کی کشمکش، ان کشمکش سے گزرے بغیر کبھی کسی نبی کو فتح نصیب نہیں ہوا. یہ گویا کہ اس پورے گروپ کا سینٹرل تھیم ہے. سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کی ایک سنت بیان کی گئی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ قوموں کے درمیان رسول بھیجتا ہے، رسول آتے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، لوگ اگر اپنے طور سے آمادہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اندھی بانٹ نہیں ہے کہ ہر ایک جو کچھ بھاگے اللہ تعالیٰ سے دوسرے بھی پکڑ پکڑ کے توفیق دے دی جائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں توفیق کے معاملے میں سنت یہ نہیں ہے، بلکہ سنت یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف آگے بڑھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ توفیق سے نوازتا ہے۔ کیسے آگے بڑھتے ہیں؟ یا تو رسول کی دعوت کے نتیجے میں، یا کائنات کو دیکھ کر خدا کو سمجھ لیا جائے۔ تو سورہ یونس میں ہم نے دیکھا کہ کائنات کے دلائل پیش کیے گئے، آفاق کے، بارش، دن اور رات اور سورج اور گرمی اور مختلف پانی برسنے کے، ان سب نشانیوں کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے قریش کو اور عام انسانوں کو دعوت دی اس کی طرف آگے آنے کی۔ اور سورہ یونس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے آیا تھا، یاد ہوگا آپ لوگوں کو، بہت تفصیل سے اس میں ذکر آیا۔ وہ ذکر اس لیے آیا یہ بتانا تھا کہ حضرت موسیٰ کو بھی کس طرح کشمکش کی زندگی گزارنی پڑی، اور کشمکش کے بغیر ان کو وہ غلبہ نصیب نہیں ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ یونس میں سورہ بقرہ کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دریا سے پار کرنے کے بعد کا قصہ نہیں ہوگا، گویا کہ دریا نیل پار کرنے سے پہلے مصر کی زندگی کے اندر جو کشمکش برپا تھی فرعون کے ساتھ، اور اس کے حوالی اور اس کے موالی اور اس کے چمچے اور اس کے جو دیگر لوگ تھے، درباری لوگ، ان کے ساتھ جو کشمکش تھی، اس کشمکش کو پیش کیا گیا۔ پیش کرنے کے بعد یہ سنت بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی یہی سنت تھی کہ انبیاء کو بھی کشمکش کی زندگی گزارنی پڑتی ہے، پھر جو لوگ کافر ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ ان کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، اور مومنین کو ہمیشہ فتح ملتی ہے، مومنین کو ہمیشہ کامیابی ملتی ہے۔ سورہ یونس میں یہ بتایا گیا، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت تفصیل سے آیا ہے۔ اس کے بعد سورہ ہود ہم نے مطالعہ کیا۔ سورہ ہود قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے، سورہ آراف اور سورہ ہود، یہ دونوں سورتیں جس میں انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو یکجا کیا گیا، جمع کر دیا گیا، اور بڑے بڑے انبیاء۔ سورہ ہود میں ہم نے دیکھا کہ تقریباً 9 یا 10 انبیاء کا ذکر ملتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو بڑی تفصیل سے پیش کیا گیا تو سورہ ہود میں، شاید سورہ نوح سے بھی زیادہ تفصیل سورہ ہود میں، اس کا ہم نے مطالعہ کیا۔ گویا کہ حضرت نوح کو کیسی کشمکش کرنی پڑی، کشتی بناتے تھے تو لوگ مذاق اڑاتے تھے، یہ بے وقوف ہو چکا ہے، یہ پاگل ہو چکا ہے یہ انسان، کہ خشکی میں تیرنا چاہتا ہے اور خشکی میں اتنا بڑا جہاز بنا رہا ہے، لیکن حضرت نوح کہتے تھے کہ معلوم ہو جائے گا ان قریب کہ کس کا دیوالیہ نکل چکا ہے اور کون ذی عقل اور کون ہوشیار ہے، معلوم ہو جائے گا ان قریب۔ پھر اللہ تعالیٰ جب عذاب بھیجتا ہے تو وہ سارا واقعہ قرآن میں بیان کیا گیا، حضرت نوح کو کیسے کشمکش کی زندگی گزارنی پڑی، پھر قوم عاد کا، پھر اس کے بعد قوم سمود کا، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، ان کا ذکر ملتا ہے، ان کی قوم نے کیا کیا جواب دیا، حضرت ہود علیہ السلام نے، حضرت صالح علیہ السلام نے کیا ان کے جوابات دیے، یہ ساری تفصیل اس میں ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، پھر حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان جو کشمکش، فرشتے جب ان کے گھر پر آتے ہیں تو اوباش قسم کے لونڈے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر پہنچتے ہیں اور ان مہمانوں پر دست درازی کرنا چاہتے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام ان کو جس درد بھرے لہجے میں نصیحت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، وہ سارا واقعہ ہم کو ملتا ہے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ، اور اس وقت بتایا گیا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی جو تقریر قرآن نے نقل کی ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ خطیب الانبیاء، انبیاء میں سب سے بہترین خطیب تھے حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی دعوت کیا تھی، قوم کو انہوں نے کیسے سمجھایا، اور قوم نے کہا کہ اے شعیب، کیا تجھے تیری نماز اور تیری دینداری یہی سکھاتی ہے کہ ہم جو ہے ساری کی ساری زندگی صرف ایک خدا کے تابع کر دیں؟ نہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کی عبادت مسجد میں، مندر میں اور فلاں میں کریں گے، باقی ہماری معاشی زندگی اس میں ہم تیرے بتائے ہوئے طریقے پر خدا کی عبادت نہیں کریں گے، اطاعت نہیں کریں گے، ہم اپنی منمانی کریں گے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو کشمکش کرنی پڑی، ذہنی کشمکش، اور اسٹرگل کرنا پڑا، اس کے بعد گویا کہ ان کی دعوت کامیاب ہے اور حضرت شعیب علیہ السلام کو کا واقعہ ختم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ ہود کے مطالعے کے بعد ہم پہنچے تھے سورہ یوسف پر۔ سورہ یوسف جو ہے قرآن مجید کی جمالی سورت ہے، توبہ جلالی سورت ہے، اور سورہ یوسف جو ہے جمالی سورت ہے۔ اس میں ایک نبی کا کیریکٹر پیش کیا گیا، سورہ ہود میں کئی انبیاء کو پیش کیا گیا، سورہ یوسف میں صرف ایک نبی کا کیریکٹر پیش کیا گیا، اور سورہ یوسف کی خصوصیات گزشتہ سال آئی تھی سامنے، آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ یوسف کی جو خصوصیات ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ پوری سورت بیک وقت نازل ہوئی، قرآن کی بہت کم ایسی سورتیں ہیں، خاص کر اتنی بڑی سورت، کوئی سورت بیک وقت ایک مشت نازل نہیں ہوئی، ایک سورہ یوسف کی یہ خاصیت ہے۔ سورہ یوسف کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ہی واقعہ بیان کیا گیا، ایک مشت نازل ہوئی اور ایک ہی واقعہ بیان کیا گیا، کوئی اور واقعہ ادھر ادھر سے بیان نہیں کیا گیا۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کیریکٹرز پیش کیے گئے، یہ قرآن مجید میں خاص چیز ہے، سورہ یوسف میں دیکھتے ہیں کہ کیریکٹرز، ہیومن کیریکٹرز، کہ کس طرح سے ایک مقموم بوڑھا باپ ہوتا ہے، کس طرح سے حاسد بھائی ہوتے ہیں، کس طرح سے ایک لاچار اور بیچارہ بنیامین کا کیریکٹر، کہ ایسے بھائی بھی ہوتے ہیں دنیا میں، کیسا ایک مظلوم بھائی ہوتا ہے اس کا کیریکٹر کیسے ہوتا ہے، اور پھر پولیٹیشینز کیسے ہوتے ہیں، عزیز مصر، اس کا کیریکٹر، پھر ہائر سوسائٹی کی عورتیں کیسی ہوتی ہیں، ان کی چال، ان کی ڈھال، ان کے طور طریقے، ان کے ناز و نقرے، ان کی دل فریبیاں کیا ہوتی ہیں، گویا کہ عزیز مصر اور مصر کی بیگمہ، ان کی بیویوں کا تذکرہ، ان کا کریکٹر پیش کیا گیا. یہ جو کریکٹر ہے، پھر قید خانے کے اندر وہاں جو جیل مطلب جو قیدی ہوتے ہیں ان کا کریکٹر پیش کیا گیا. مختلف کریکٹر پیش کیے گئے جس میں انسان کے لیے گویا کہ آئینہ پیش کیا گیا. ہر انسان اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے اور اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے کہ وہ کس کریکٹر کا حامل ہے. اور حضرت یوسف کا جو کریکٹر اسلامی کریکٹر ہے، یا پھر حضرت یعقوب کا جو کریکٹر ہے کہ ہر معاملے میں اللہ پر صبر، ہر معاملے میں توکل، اعتماد، بچوں پر بگڑتے نہیں، حالانکہ بچوں سے غلطی ہوئی، لیکن ایک نبی کا جو کیریکٹر ہوتا ہے وہ ایک سمجھائے بجھائے، لیکن ملامت کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، واویلا مچانا، خدا کے خلاف بغاوت کرنا، ایسی ساری چیزیں نہیں. حضرت یعقوب کا جو کیریکٹر ہے وہ بہت بیوٹیفل کیریکٹر، سوبر کیریکٹر ہم کو ملتا ہے. تو سورہ یوسف کی خاصیت یہ بھی ہے. پھر سورہ یوسف کی خاص خاصیت یہ کہ اس میں سسپنس، گویا کہ ایک تجسس باقی رہتا ہے کہ ہر جگہ جب جیسے سورتوں کا مطالعہ کرتے ہیں، سورہ یوسف میں بات ہے کہ ہر سٹیج کے بعد آدمی کے اندر یہ تجسس پیدا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا. یہ تجسس کی خاص صفت ہے سورہ یوسف کی. پھر سورہ یوسف کی ایک خاص صفت یہ بھی ہے کہ یہ سورت ایک خواب سے شروع ہوتی ہے اور خواب کی تعبیر پر ختم ہوتی ہے. یہ سب فنی چیزیں ہیں سورہ یوسف کی. پھر اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک نوجوان کا کیریکٹر، وہ خاص پہلو ہے، قرآن نے اسی لیے پیش کیا. میں نے جیسے کہا کہ کشمکش کے گروپ میں یہ صورت آتی ہے، آپ پوچھیں گے کہ یہاں کہاں کشمکش ہے، واقعی اس میں بھی کشمکش ہے. ایک تو حضرت یوسف کو اپنے بھائیوں کے ساتھ کشمکش کرنی پڑتی ہے، اور یہ مرحلہ ذہنی کشمکش کا ہے کہ ان کے بھائی ان سے حسد کرنے لگتے ہیں. پھر ایک دن جو ہے اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ ہم کھیلنے کے لیے جائیں گے، پھر لے جا کر جو حضرت یوسف علیہ السلام کے کندھے کنویں کے اندر ڈھکیل دیتے ہیں، اور پھر جھوٹ پوٹ کا ایک کرتے میں خون لگا کر باپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھیڑیے نے کھا لیا یوسف کو، اس طرح سے بات بناتے ہیں. تو جس ذہنی کشمکش سے حضرت یوسف کو گزرنا پڑتا ہے اس پورے ماحول میں سوتےلے بھائیوں کے درمیان، وہ گویا کہ قرآن مجید یہ پیش کرتا ہے کہ اچھا کیریکٹر اور ایک مومنانہ جو صفات لے کر چلنے والا انسان ہوتا ہے اسے ہر مرحلے میں کشمکش کرنی پڑتی ہے، یا تو انٹرنل کشمکش، یا فیملی کے اندر کشمکش، یا دعوت لے کر جب سماج میں جاتے ہیں تو سماج میں بھی کشمکش کرنی پڑتی ہے. تو کشمکش کے گروپ میں اس صورت کو فٹ کیا گیا. ہاں، تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں حسد کے شکار ہوئے اور ذہن اور دماغ کی کشمکش سے گزرے. پھر اس کے بعد جب مصر آتے ہیں تو یہاں تو حسد کے شکار ہوئے اور وہاں ہوس کے شکار ہوئے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بھائیوں کے پاس حسد کے شکار ہوئے، وہاں عزیز مصر کی بیوی کے ہوس کے شکار ہوئے. یہاں دل و دماغ کی آزمائش تھی، وہاں جذبات کی آزمائش ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کشمکش ہے، یہاں ذہن کو کشمکش میں گزرنا پڑا، وہاں جذبات کو کشمکش سے گزرنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ کو بہت سیفلی نکالا. اور اس طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ نوجوانوں کے لیے بالخصوص اپنی عصمت کا تحفظ اور اپنی عصمت کی حفاظت کیسی کرنی چاہیے، اس کا ہم نے پورا تفصیل سے واقعہ دیکھا تھا. پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ دنیا کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیتا ہے، تب بھی ایک مومن کا کیا کریکٹر ہوتا ہے. وہ زام نہیں کرتا، وہ ڈینگے نہیں مارتا، وہ اچیومنٹس کو اپنا اچیومنٹ نہیں کہتا، اپنی کوشش اور اپنی کاوش کے نتیجے میں یہ کچھ کر سکا، میں یہاں تک پہنچا، یہ نہیں کہتے، بلکہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں، سپر کرتے ہیں کہ میرا پروردگار ہے جس نے مجھے وہاں سے کنویں سے نکال کر، گویا کہ تحت سرا سے نکال کر اور جو سریا پر پہنچا دیا، پاتال سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے اوپر پہنچا دیا. تو گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کیریکٹر ملتا ہے. تو اس سے بھی ہم لوگوں کے لیے بہت سبق ہے اس سورت کے اندر کہ ایک مومن کو بالخصوص نوجوانوں کو کیسے زندگی بسر کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد آخری سورت جس کا ہم نے مطالعہ کیا تھا سورہ رعد ہے. سورہ رعد، اس سورت میں یہ بتایا گیا، یہ گویا کہ یوسف، سورہ یوسف کا مسنہ جوڑا ہے. جیسے میں نے کہا اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ قرآن مجید میں کئی سورتیں جوڑوں کی شکل میں پائی جاتی ہیں، تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس میں حضرت یوسف کے کیریکٹر کو پیش کیا گیا اور اس سے مومن کو کیسے زندگی بسر کرنی چاہیے یہ بتایا گیا. سورہ رعد میں مومن کی صفات بیان کی گئی، 10-11 صفات. مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے، صبر کرنے والا ہوتا ہے، انفاق کرنے والا ہوتا ہے، اور پھر زنا اور غلط خواہشات کے قریب نہیں پھٹکتا. اس طرح کے 8-10 صفات مومن کے گنوائے گئے. وہاں ایک کیریکٹر کو پیش کیا گیا، یہاں کیریکٹر کو پیش کیے بغیر کیا صفات ہونی چاہیے سورہ رات میں بیان کیا گیا. پھر سورہ رات میں ہم دیکھتے ہیں کہ آفات کی بہت سی نشانیاں، بجلی، کڑک، بادل، بارش، زمین کے مختلف خطے، اور زمین سے پیدا ہونے والے مختلف لذت کے پھل اور پھول، مختلف قسم کے درخت، ان سب کو نشانی کے طور پر پیش کیا اور بتایا کہ قریش کے لوگ آپ سے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، آپ سے نشانی کا مطالبہ کرتے ہیں. کیا یہ نشانی نہیں بجلی؟ کیا یہ کڑک کوئی نشانی نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ کیا یہ زمین کے خطے، ایک ہی زمین میں کئی بیج بوئے جاتے ہیں، ایک ہی پانی، لیکن ہر بیج الگ الگ اگتا ہے، درخت اور ہر درخت سے الگ الگ پھل نکلتا ہے، کیا اس میں کوئی نشانی نہیں لوگوں کے لیے؟ پھر سورہ رات کا اختتام یہ ہے کہ لوگ تم سے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ عذاب کا لانا میرے بس کی بات نہیں ہے، البتہ ضرور یہ بات تم دیکھو کہ تمہاری جمعیت بڑھ رہی ہے اور مکہ سکر رہا ہے۔ اس وقت ہم نے گفتگو کی تھی کہ مکہ سکر رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مکے کا جو رقبہ، اس کا جو ایریا ہے، وہ گویا کہ شرنک ہو رہا تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ کفار و مشرکین کا اقتدار اور ان کا اثر سکر رہا ہے اور اللہ کے رسول اور صحابہ کا اثر پھیل رہا ہے۔ جب دعوت کا کام ہوتا ہے معاشرے کے اندر، جب کشمکش سے گزرا جاتا ہے، تو اس کے بعد باطل سکڑتا ہے اور حق پھیلنے لگتا ہے، حق کی چادر پھیلتی ہے اور حق آخر کار غالب آ جاتا ہے۔ تو یہ سورہ رات، اس پر ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی۔ اب انشاءاللہ ہم اس سال 7 سورتوں کا مطالعہ کریں گے ٹارگٹ میں، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور آپ لوگوں کا کوآپریشن رہا تو 7 کے بجائے ہم 8-9 سورتیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن 7 سورت انشاءاللہ اس سال ہم مطالعہ کریں گے۔ سورہ ابراہیم ہے، اس کے بعد سورہ ہجر ہے، سورہ نحل ہے۔ یہ 3 سورتیں ایسی سورتیں ہیں جس میں آفاق کی بہت سی نشانیاں ہیں، بہت سائنٹیفک پوائنٹس اس کے اندر آتے ہیں، اور جیسے کہ شہد کی مکھی، اس کے سلسلے میں پھر اللہ تعالیٰ نے ستارے بنائے اور اس سے انسان کیسے ہدایت پاتا ہے، موج اور موجوں کے اندر جو قوت ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی، پھر راستے اللہ تعالیٰ نے جو بنائے، راستے اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، اس سے بھی انسان جو ہے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ تو راستے اللہ تعالیٰ نے کیسے بنائے، پہاڑوں کے درمیان سے راستے کیسے بنائے، بہت سے سائنٹیفک ڈیٹیلز آتے ہیں ان 3 سورتوں میں، سورہ ابراہیم، سورہ ہجر اور سورہ نحل۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی سورت ہے، اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ ہے، دلچسپ تاریخ ہے کہ کیسے اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ بہت سخت عذاب میں مبتلا کیا اور ان کی ساری سلطنت تباہ برباد ہو گئی، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، تتر بتر کر دیے گئے، بکھیر دیے گئے پوری دنیا میں، اور کبھی ان کو سکون نصیب نہیں ہوا۔ صرف یہ ہے کہ 1947 کے بعد ادھر 40-50 سال میں ان کو ایک جگہ جمنے کا موقع ملا، اور وہ بھی دوسروں کے رحم و کرم پر، ورنہ ان کی ایک بنی اسرائیل کی تاریخ 4000 سال کی تاریخ، 2000 سال کی تاریخ یہی ہے کہ کہیں ان کو سکون نہیں، کہیں ان کے پیر جمنے نہیں پائے، اور یہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے، ان کی جرائم کی وجہ سے ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل کی صورت میں یہ باتیں پیش کر کے مومنوں کو یہ نصیحت کی گئی کہ تمہارا رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں وہ سورہ مطلب معراج کا واقعہ کا ذکر آتا ہے، اور معراج کا تحفہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے 10-12 پوائنٹس جو احکامات دیے ہیں معراج کے وقت، وہ باتیں آتی بنی اسرائیل میں۔ اس کے بعد بہت دلچسپ صورت سورہ کہف ہے، جس میں 4 واقعات آتے ہیں، اور واقعات کے بہانے سے اللہ تعالیٰ کتنی باتیں پیش کرتا ہے اور کیسے پیش کرتا ہے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو سورہ کہف ہے، سورہ کہف کے بعد سورہ طہٰ ہے، سورہ طہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، لیکن یہاں جو قصہ بیان کیا گیا ہے وہ سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ یونس سے مختلف ہے، اس میں کچھ الگ چیزیں ہیں سورہ طہٰ میں۔ اس کے بعد سورہ مریم ہے، سورہ مریم بھی بہت خوبصورت سورت مانی جاتی ہے، صوتی حسن و جمال کے لحاظ سے، اس کے اندر جو ہارمونی، جو ریدم پایا جاتا ہے، اس لحاظ سے سورہ مریم ایک یونیک سورت ہے قرآن مجید میں۔ سورہ رحمان کے بعد بہت خوبصورت سورت مانی جاتی ہے سورہ مریم، تو سورہ مریم ہے۔ یہ گویا کہ ہم اتنی سورتوں کا مطالعہ کریں گے، 7 سورتوں کا انشاءاللہ اس سال ہم مطالعہ کریں گے۔ اب بات آج اسی پر ختم ہوتی ہے، اور انشاءاللہ کل پروگرام 10 بجے ہوگا نا، تو جی، لیکن چونکہ اکثر مسجدوں میں نماز 8:15 بجے ہے، تراویح ختم ہوتے ہوتے 9:30 ہو جاتی ہے، تو اس لیے جو ہے شاید 10 بجے ہی سے کل پروگرام ہوگا، اور کسی وجہ سے اگر ٹائمنگ میں تبدیلی ہو تو کل بتا دیا جائے گا۔ بہرحال یہ ہم مان کر چلیں کہ کل سے ہمارا پروگرام 10 بجے شروع ہوگا، اور کل خواتین کے لیے کل سے انتظام ہوگا، اس بار آج تو انتظام نہیں ہو سکا، لیکن خواتین کے لیے کل سے انتظام ہو جائے گا، اور یہ بات بھی خواتین کو بتا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب فرمائے، قبول فرمائے، قرآن مجید کے تفسیر کا اور حاصل مطالعہ کا پروگرام جہاں جہاں بھی چل رہا ہے، سب پروگرام کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے، سب بولنے والوں کی زبان میں اللہ تعالیٰ تاثیر عطا فرمائے، سب کو خلوص للہیت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو بالخصوص ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ و معمون رکھے، شیاطین جن و انس کے شر و فساد سے محفوظ و معمون رکھے، اور اس پروگرام کو اللہ تعالیٰ دلچسپ بنائے، خوب محنت کر کے آنے کی مجھے خود توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ آتے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بات بٹھا دے، قرآن مجید سے ہمیں گہرا تعلق پیدا فرما دے، اور اس رمضان کی بدولت اللہ تعالیٰ ہمارے خلوت کے زنگ کو دور فرما دے، اس رمضان المبارک اور قرآن مجید کی بدولت اللہ تعالیٰ ہمارے اجڑے دیار اور ویران قلب کو پھر سے آباد کر دے اور زندہ کر دے، اور پھر اللہ تعالیٰ اے پروردگار ہم کو اس رمضان اور قرآن مجید کی بدولت ہمارے دل کے اندر نرمی، سوز اور گداز اور نمی پیدا فرما دے، ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا فرما، رمضان المبارک سے خوب خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، خوب تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، روزہ پورے محاسن کے ساتھ ادا کرنے اور رکھنے کی توفیق عطا فرما، انسانوں کے حقوق پہچاننے کی توفیق عطا فرما، ہمدردی اور فیاضی کا رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین قرآن مجید کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما، ہماری زندگی میں خیر و برکت عطا فرما، ہمارے شہر میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اور قرآن مجید کے نتیجے میں ہمارے شہر کو اے پروردگار ہمارے شہر میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اور ہر قسم کے بلیات سے محفوظ و معمون رکھ۔ الہنا ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے پروگرامز کو قبول فرما، ہماری نمازوں اور تراویح اور ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت